الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم
گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ مضمون چل رہا ہے جس میں تصوف اور تصوف سے متعلق جو مضامین آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں آج یہ اس کی اختتامی اور تکمیلہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس کام کے ساتھ وابستہ کیا اس کام کی اہمیت اور خصوصاً ایک انسان جو دنیاوی زندگی بسر کرتے ہوئے بے شمار امراض کے اندر مبتلا ہو جایا کرتا ہے تو ان امراض کی نشاندہی اور اس کے لیے جو علاج اور معالجے ہیں کہ جس کی طرف انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ توجہات دلائی جائیں گی اس سے پہلے ہم نے یہ مضامین بیان کیے کہ تصوف کے اندر یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کا اندرونی اور باطنی جو معاملہ ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر اصلاح کا جب ملکہ پیدا ہو جائے اور انسان اپنے اندرونی معاملات کی اصلاح کرا لے تو حقیقت میں پھر وہ انسان کہلانے کا حقدار بن جاتا ہے ورنہ دیکھنے میں تو ہم اور آپ سب ایک دوسرے کو انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں جو انسان کہلانے کے حقدار ہیں یقیناً وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن دونوں کے دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں نہ تو صرف ظاہر کارآمد ہے نہ ہی صرف باطن بلکہ ان دونوں چیزوں کا اجتماع جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان حقیقت میں کامیاب نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بڑی بھاری بھرکم ذمہ داریاں دے کر بھیجا قرآن کریم میں چار مقامات پر آپ کے فرائض منصبی کو بیان کیا گیا من جملہ ان کے وہ آیت جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی جو بطور دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت مانگی تھی جب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا گھر تیار کر لینے کے بعد مختلف دعائیں مانگی ان میں اہم ترین دعا وہ یہ تھی کہ اے میرے پروردگار میری آل اولاد میں سے میری نسل میں تو ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمانا جس کے کام یہ ہوں کہ وہ آپ کی آیات تلاوت کرنے والا ہو اور آپ کی کتاب کی تعلیم دینے والا ہو حکمت کی باتیں بتانے والا ہو اور آپ کے بندوں کا تزکیہ کرنے والا ہو ربنا وابعث فیہم رسولا اے میرے پروردگار میری اس آنے والی نسل کے اندر ایک ایسا عظیم الشان رسول مبعوث فرمانا یعلمہم الکتاب جو میری اس نسل کو اور آپ کی مخلوق کو کتاب کی تعلیم دے سب سے پہلے تو یتلو علیہم آیات کہ آپ کی آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور اس کے ساتھ وہ کتاب کی تعلیم دینے والے ہوں وَالْحِکْمَتَ اور دانائی اور عقل مندی کی باتیں سکھانے والے ہوں وَيُزَكِّيهِمْ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وہ ان کا تزکیہ کرنے والے ہوں ان چار چیزوں کے اندر جو ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئیں جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بطور دعا کے مانگی اور پھر اللہ پاک نے بھی اس کے علاوہ تین مواقع پر آپ کی یہ ذمہ داریاں قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت نمبر دو کتاب اللہ کی تعلیم نمبر تین حکمت کی تعلیم اور نمبر چار تزکیہ اگر غور کیا جائے دیکھا جائے تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داریاں دے کر بھیجا قرآن کریم آپ کے اوپر اتارا وہ آخری کتاب جو عظیم الشان کتاب ہے جس کے لیے آپ کو معلم بنایا، وہ کتاب اس کی آیات بینات آپ کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی، تو سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کی یہ تھی کہ آپ ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو قرآن کریم کی آیات سنایا کرتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ والی نئی آیات نازل ہوئی، صحابہ میں جو بھی اس کو یاد کر سکتے تھے ان آیات کو یاد کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں اس آیات کی جس کی اللہ پاک نے تشریح فرمائی کتاب سے، کہ اس کتاب کی تعلیم دینا بھی آپ کی ذمہ داری تھی، آپ اس کی تعلیم دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں کس حکم کو کس انداز سے انجام دینے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، والحکمت دانائی اور عقل مندی کی باتیں بھی سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ سب حکمت اور دانائی ہی، ان چیزوں کے باوجود چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وہ یزکیہم کہ وہ ان کا تزکیہ بھی کرتے ہوں، تو اگر دھیان دیا جائے کہ قرآن کریم بھی تلاوت کر لیا اور قرآن کریم سکھا بھی دیا اور اس کے بعد حکمت اور دانائی بھی سکھا دی، اس کے باوجود بھی چوتھے نمبر پر ایک اور چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا تذکیہ کیا کرے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دو کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، کہ تعلیم کتاب اور حکمت اپنی جگہ بدستور آپ کی اہم ترین ذمہ داری، اور اس کے ساتھ تزکیہ نفوس یہ الگ سے آپ کی ایک بھاری بھرکم ذمہ داری ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں آسانی کے لیے دو لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر فن اور ہر علم کے لیے جو دنیاوی علوم بھی ہیں ان میں دیکھا جائے تو اس کے اندر دو مرحلے ہوا کرتے ہیں، ایک تو کسی بھی فن کو، کسی بھی ہنر کو، کسی بھی علم کو حاصل کیا جاتا ہے نظریاتی طور پر، پڑھنے کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے، دوسرا مرحلہ اس کا ہوتا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے ذریعے، اس کا پریکٹیکل کیا جاتا ہے، پریکٹس کی جاتی ہے، عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، تو یہی چیز یہاں قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے رکھی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم اور دوسری ہے تربیت۔ تعلیم کا تذکرہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن و حدیث اللہ کے بندوں کو سکھائیں گے، یہ تو ہو گئی تعلیم کہ جس طرح ایک کتاب استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا دیا کرتا ہے، تو علم جو رسمی علم کہلاتا ہے وہ پڑھانے لکھانے کے ذریعے دیا جاتا ہے، شاگرد اس کو حاصل کر لیا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے عملی، کہ اس علم کے اوپر عمل کیا جائے، اس علم کو اپنایا جائے اور اس کو عملی جامہ پہنا کر اس کے اوپر پریکٹس کی جائے، پریکٹیکل کیا جائے، تو وہ جو دوسری شکل ہے اس کو تربیت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے قرآن و حدیث دیے، تو ان میں دونوں چیزیں ملحوظ رکھی گئی، ایک طرف تو تعلیم کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے بندوں تک کامل مکمل پہنچانا، بندوں کو سکھانا، سمجھانا، سارے طریقے ان کو بتا دینا، یہ تو ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، اور دوسرے مرحلے میں ہے وہ یزکیہم تربیت، کہ اس کو عملی جامہ پہنا کر اللہ کے بندوں کو دیکھنا کہ یہ اللہ کے اس حکم پر کامل مکمل اترتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی کمی، کوتاہی، کوئی زیادتی، کوئی کمی تو نہیں ہو رہی، پھر اس میں روک ٹوک کے ذریعے اس کے اندر پھر اصلاح کی جاتی ہے، تو یہ ہے تزکیہ اور یہ ہے تربیت۔ ڈاکٹر بننے والے حضرات اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹری تعلیم حاصل کرتے ہیں، ساری تعلیم حاصل کر لی لیکن صرف پڑھائی اور لکھائی کی حد تک، تعلیم مکمل ہو گئی، ڈگری مل گئی، اس کے باوجود بھی یہ جس نے کئی سال اس مرحلے میں گزار دیے ابھی وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اس وقت بنے گا جب وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر تربیت، زیر سرپرستی، عملی میدان میں قدم رکھ کر وہ ڈاکٹر کے ساتھ جائے گا، ڈاکٹر کے ساتھ وقت لگائے گا، مریض آئیں گے وہ دیکھے گا کہ ڈاکٹر کس طرح مریض کو تشخیص کیا کرتا ہے، مریضوں کے امراض کیا کیا ہوا کرتے ہیں، امراض کی تشخیص کس طرح کی جاتی ہے، ان کے لیے دوائیں کس طرح تجویز کی جاتی ہیں، مختلف نوعیت کے مریض آئیں گے اور مختلف انواع کے امراض آئیں گے، ان امراض کے اندر بیماری کو کس طرح پکڑا جاتا ہے اس کے بعد علاج کو کس طرح تجویز کیا جاتا ہے، یہ عملی میدان میں قدم رکھ لینے کے بعد اس کو ہاؤس جاب کہا جاتا ہے۔ ایک کافی عرصہ گزر جائے گا اور ایک تجرباتی دور سے جب وہ گزرے گا اب وہ حقیقت میں ڈاکٹر کہلانے کا حقدار بنا۔ تو قرآن کریم میں بھی یہی ہے کہ قرآن و حدیث ایک انسان نے پڑھ لیا الفاظ کی حد تک، سمجھ لیا معنی کی حد تک، اور وہ عالم کہلانے لگا، لیکن خالی قرآن و حدیث پڑھ لینے سے ایک انسان کامل مکمل تربیت یافتہ انسان بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دوسرا مرحلہ ہے پھر، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، کہ عملی میدان میں کسی بھی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے وہ جو کچھ بھی پڑھا لکھا، جو کچھ بھی سیکھا، اس کو پھر پریکٹیکل کے میدان میں اور عملی میدان میں عملی جامہ پہنا کر اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا ہوگا، جو کچھ پڑھا تھا اس پڑھائی کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ جس طرح خالی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد ایک انسان میدان میں کود پڑے اور ڈاکٹری کے تجربات شروع کر دے، تو یقیناً شروع میں وہ کئی نقصانات کرے گا، لیکن اگر وہ کسی بڑے کی زیر سرپرستی ایک مرحلے سے گزر جائے گا تو یقیناً وہ تجربات کی روشنی میں وہ معرفت حاصل کر لے گا، کہ اس کو تجربہ ہوگا کہ مریض کی تشخیص کس طرح کی جاتی ہے۔ تو یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن حدیث بھی دیے، ساتھ میں ہماری تربیت کے معاملے بھی رکھے کہ قرآن و حدیث تو تم سنو گے، سیکھو گے، پڑھو گے، لکھو گے، یہ تو ہوگی ہماری معلومات، ہمیں دینی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے اپنے اپنے دائرہ کار دیے ہیں، جو علماء ہیں ان کے دائرے وسیع ہیں، جو عوام ہیں ان کو اپنی دائرے کے حساب سے معلومات اللہ پاک نے ان کے لیے رکھی ہے، جو موٹے موٹے فرائض ہیں، ضروریات دین ہیں، ان کی معلومات وہ ان کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے معلومات حاصل کر لی، اب معلومات حاصل کر لینے کے بعد عملی میدان کے اندر ایک تجرباتی دور سے گزرنا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی مصلح اور کسی تجربے کار مربی کی زیر تربیت انسان جب ہوگا تو پھر وہ عملی میدان کے اندر گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں، کہیں ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ وہ جب عملی میدان میں چلے گا تو کامل مکمل اسی انداز سے اس کو چلایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ انداز اللہ پاک کو مطلوب ہے، یہ انداز اللہ پاک کو مقصود ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دو چیزیں جن کو قرآن کریم میں بھی الگ الگ بیان کیا گیا، کہ قرآن و حدیث کی تعلیم اور ساتھ میں بندوں کا تزکیہ، تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ عملی طور پر جب بندہ ان مرحلوں سے گزرتا ہے تو اس کی اندرونی اور بیرونی دونوں اعتبار سے اصلاح اور منجائی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد نے ان کو ہدایت فرمائی تھی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تھا کہ ملائے خشک و ناہموار نہ باشی، فرمایا کہ خشک مولوی مت بن جانا اور ایسے مولوی مت بننا کہ جس میں اعتدال نہ ہو۔ اگر انسان صرف قرآن و حدیث سیکھ لے، اس میں مہارت اور کمال حاصل کر لے اور ایک اونچے مرتبے تک انسان پہنچ جائے، لیکن اپنے نفس کی تربیت نہ کرائی ہو، اپنے آپ کو کسی اللہ والے کی زیر تربیت نہ چھوڑا ہو، تو انسان باوجود یہ کہ وہ علم کے اعتبار سے بہت اونچا انسان ہوگا، لیکن اندرونی طور پر بہت ساری بیماریاں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ بڑے سے بڑے علماء اور صلحاء، بڑے بڑے علم کے کمال کے لوگ بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھا کرتے تھے۔ وجہ اس کی ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک طرف قرآن و حدیث کا علم اور دوسری طرف اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر اپنانے کے لیے کسی مصلح اور مربی کی تربیت، کہ وہ روک ٹوک کے ذریعے سے بتایا کرتے ہیں کہ کس انداز سے تم کو چلنا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار منصب بیان فرمائے، ان منصبوں کے اندر جو چوتھا منصب ہے تزکیہ نفس، اس کے ذریعے سے انسان کے دل کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر سجائے جاتے ہیں اور اچھے اچھے عادات اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں، تب جا کے انسان کہیں حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ پاک نے جو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، جو دیکھنے میں بظاہر گوشت کا ایک ٹکڑا، پچھلے مضمون میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھنے میں گوشت کا اور خون کی گردش کا ایک پرزہ اللہ پاک نے دل بنا کر فٹ کر دیا۔ پورے ہمارے وجود کے اندر سب سے زیادہ مرکزی حیثیت اس دل کو حاصل ہے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے دل کے اندر حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ طبا لکھتے ہیں کہ یہ ماہرین فرماتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر 72 مرتبہ خون کی گردش کو جسم کے اندر کرتا ہے، اور 72 مرتبہ یہ پمپنگ کر کے انسان کے خون کو جسم کے اندر دوڑاتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کام جاری اور ساری، اور آخری دم تک دل اپنا کام کرتا رہتا ہے. انسان کے باقی آزاد پھر بھی آرام کر لیتے ہیں، لیکن دل کو آرام نہیں. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی ہی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو دل جو ہمارے وجود کا مرکزی پرزہ ہے، جو دیکھنے میں گوشت ایک لوتھڑا ہے، اسی گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ اللہ پاک نے کچھ لطیف قوتیں وابستہ کر دی، لطیف طاقتیں وابستہ کر دی، جو ہمیں دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتی. ہمارے دل کے اندر ابھرنے والے جذبات، ہمارے دل کی خواہشات، دل کی امنگیں، دل کی آرزوئیں، دل کی چاہتیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھنے بھی چاہیں تو دیکھ نہ پائیں. ان چیزوں کو جو ہمارے دل کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو لگام دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو انسان کی خواہشات دل کے اندر جنم لیتی ہیں، اور دل کے اندر جو خواہشات ابھرتی ہیں وہ تو ہر انسان کے اندر ابھرا کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور اس ارادے کے نتیجے میں انسان عمل کرتا ہے. تو دل تمام کے تمام ہمارے اعمال کا گویا کہ مرکز ہے، سر چشمہ ہے، وہ نقطہ مرکزی ہے کہ جہاں سے ہمارے اعمال کا آغاز ہوتا ہے. دل کے اندر کوئی بھی چاہت پیدا ہوئی، کوئی بھی خواہش پیدا ہوئی، بھلے وہ اچھی ہو یا بری، اس کے بعد پھر ہم اس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا ارادہ ترک کر دیتے ہیں. تو پہلے نمبر پر دل کی آرزو، دل کی چاہت، دل کی خواہش، یہاں سے آغاز ہوتا ہے. یہ وہ لطیف قوت ہے جو دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتی. اس کے بعد ارادہ، انسان کی عقل ارادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں. تیسرے مرحلے پر ہم پھر عملی قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں. تو اس عمل کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، جو بیج ہے، وہ ہمارے دل کی آرزو اور چاہت اور خواہش ہے کہ دل کے اندر جو آرزو آئی اس کو ہم نے ارادہ کیا، اس ارادے کے بعد عملی جامہ پہنایا، عمل کے لیے قدم اٹھایا. تو یہ دل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سنو خبردار، وجود کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے تو انسان کا پورا وجود درست ہو جائے، اور اگر وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو انسان کا پورا وجود بگڑ جائے. فرمایا کہ سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. اب یہی دل، اس کی حالت اگر اچھی کر لی جائے، اس کی اصلاح کر لی جائے، اس کے جو ابھرنے والے ارادے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو خواہشیں ہیں، وہ جب ابھرتی ہیں تو اس کے بعد دیکھا جائے کہ یہ خواہش قابل عمل ہے یا قابل ترک ہے، اس کو انجام دیا جائے یا ترک کیا جائے، یہ انسان کی عقل فیصلہ کرتی ہے. دل اور عقل جب اپنی اپنی کہیں اے خمار، دل کی سنا کیجئے، عقل کی کیا کیجئے. عقل انسان کو ہر حالت میں بتاتی ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو یا غلط. گناہگار سے گناہگار انسان بھی، بھلے جتنے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کا ضمیر اندر سے زندہ ہے تو ضرور اس کو اس گناہ کے اوپر ملامت کرتا ہے. گناہ کی حالت میں بھی انسان کے اندر ایک کچوکا لگتا ہے کہ یار یہ جو کام میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. تو وہ اندر جو ضمیر کی آواز ہے، ضمیر اگر مردہ نہ ہو، ضمیر اگر زندہ ہو، تو عقل انسان کو بتاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام غلط ہے. تو دل کے اندر جو خیالات ابھرتے ہیں، جو جذبات آتے ہیں، عقل بتاتی ہے کہ اچھے ہیں یا برے، عمل کرنے کے قابل ہیں یا ترک کرنے کے قابل. اگر تو ہم نے سوچا کہ یہ کام کر لینا چاہیے، بھلے وہ اچھا ہے یا برا، ہم نے اس کے لیے قدم بڑھا دیا، تو یہ ہمارے دل کی خواہش، دل کے جو جذبات ہیں، یہ تو دل کے اندر آئے. اس کے بعد اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہوئے عمل کے لیے ہم نے قدم بڑھایا، یہاں ہمارا اختیار آ گیا. دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان کا دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، گناہوں کے کرنے کا بھی دل چاہتا ہے اور نیکیوں کے کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. تو دل کی چاہت یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو بے شمار وسوسے، خیالات، تصورات دل کے اندر آتے ہیں، گردشیں ہوتی رہتی ہیں. بہت سارے لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ نماز کے اندر بے شمار وسوسے آتے ہیں. تو وسوسوں کا آنا انسان کے اختیار میں اور بس میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے وسوسوں کے اوپر گرفت نہیں رکھی. بڑے سے بڑا وسوسہ آ جائے, بڑے سے بڑے گناہ کا وسوسہ دل کے اندر گردش کر رہا ہو, لیکن نہ تو اس نے زبان سے اظہار کیا اور نہ ہی اس کے کرنے کے لیے قدم بڑھایا, تو اس بڑے سے بڑے وسوسے پر گرفت نہیں ہے. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. سورہ بقرہ کے آخری جو رکوع ہے, اللہ پاک نے اس کے پورے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ لا يكلف الله نفسا الا وسعها, کسی بھی نفس کو مکلف نہیں کیا گیا مگر اس حد تک جس تک وہ اس کو برداشت کرنے کا متحمل ہو. لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت, اس کے لیے وہی چیز فائدہ مند ہوگی جو اس نے کمایا, اس کے لیے وہی چیز نقصان دہ ہوگی جو اس نے برائی کی. عملی میدان کے اندر اچھائی یا برائی جو کی یہ تو فائدہ مند یا نقصان دہ ہے, لیکن دل کے اندر آنے والے خیالات اور تصورات اور جذبات جو انسان کے بس میں نہیں ہے, اس کے اوپر اللہ پاک نے مواخذہ بھی نہیں رکھا, گرفت بھی نہیں رکھی. ان خیالات کے آنے کے وقت اگر انسان نماز کے علاوہ کسی حالت میں ہے تو لا حول پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اپنے دماغ کو ادھر ادھر لگانا چاہیے تاکہ وہ وسوسہ مزید جڑ نہ پکڑے. لیکن شرعی لحاظ سے اللہ پاک نے ان وسوسوں کے اوپر ہمیں پابند نہیں بنایا کہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ کیوں آیا. تو وسوسوں کا آنا, خیالات کا آنا, دل کے اندر چاہت اور آزمائش, یہ آرزوؤں کا آنا, یہ ہمارے بس سے باہر ہے. تو دل کے اندر خیالات آتے ہیں, بے شمار آتے ہیں, اچھائیوں کے بھی آتے ہیں, برائیوں کے بھی آتے ہیں, خیالات آ گئے. اب اس کے بعد ارادہ, جس کو ہم چاہت کہتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کا ارادہ, یہ ہمارے عقل اس کو بتاتی ہے کہ اس کام کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس کام کو اپنائیں یا چھوڑ دیں. اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے کہ ہم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آگے قدم بڑھاتے ہیں, بھلے کسی نیکی کے لیے, بھلے کسی بدی کے لیے. اس خواہش کے ابھرنے پر ارادہ کیا, قدم بڑھایا اختیار استعمال کرتے ہوئے, اچھائی کے لیے بھی قدم بڑھاتے ہیں اور برائی کے لیے بھی قدم بڑھاتے ہیں. تو یہاں جہاں اختیار آ گیا, اس معاملے پر پھر اللہ تعالیٰ نے مواوضہ رکھا ہے کہ اگر ایک انسان نے گناہ کی طرف قدم بڑھایا اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے, دل چاہا کہ کسی کا مال کہیں رکھا ہوا نظر آیا, مالک غافل ہے, دل میں چاہت آئی کہ چلو اس کا مال اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اٹھا لوں. آج کل کے زمانے میں ہماری نیتیں اتنی خراب ہو چکی, ایک مومن مسلمان صرف نام کا مومن مسلمان رہ گیا, امانت داری, دیانت داری, سچائی, اور ایک مومن مسلمان کی جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ جو ایک مومن مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے, اس کا جنازہ نکل چکا. بالخصوص کہیں پر کوئی چیز گری پڑی مل جائے, خاص کر موبائل, اکثر و بیشتر انسان گاڑی سے اترتے ہوئے موبائل گر گیا, آگے نکل گیا, بعد میں آیا تو موبائل غائب, تو وہ چیز جب کسی کو مل گئی, انسان کے دل میں چونکہ ڈر خوف نہیں ہے اللہ کا, آخرت کا, حساب کتاب کا, تو وہ چیز مل گئی, اس کو اٹھا لیا بڑی خوشی خوشی, چلو غیب سے نعمت مل گئی. اگر کوئی سمجھانے والا سمجھا بھی دے کہ بھائی یہ ذمہ داری ہے, اس کو واپس پہنچانے کا کام کرو, نا یہ تو میں نے پائی ہے, مجھے تو غیب سے اللہ پاک نے دلوائی ہے, طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے انسان اس مال کو ہڑپ کرتا ہے. تو ایک چیز, ایک موقع ایسا آیا کہ غیر کا مال بغیر اس کی اجازت کے حاصل کرنے کا موقع انسان کے ہاتھ لگا, انسان نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کے مال کو اٹھا لیا, جس کو چوری کہا جاتا ہے. اس قسم کے بے شمار دنیا کے اندر گناہ کے معاملات انسان کے سامنے آتے ہیں, اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے جب قدم بڑھا لیا, تو یہاں اس نے چونکہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا ہے, تو اس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ ہے, گرفت ہے کہ تم نے اپنے اختیارات کو استعمال کیوں کیا, غلط کام کے لیے قدم کیوں بڑھایا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری یہ جو تصوف کی لائن ہے, فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ اور لب لباب میں نے اپنی تجرباتی زندگی سے جو نکالا دو لفظوں میں, کہ دو چیزیں ہیں کہ اگر انسان کو وہ حاصل ہو جائے تو انسان کامل مکمل اللہ تعالیٰ کا نیک اور متقی بندہ بن سکتا ہے. ایک فرمایا کہ ہمت, اور دوسرا اپنے اختیار کو استعمال, کہ انسان کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمت سے کام لے. کوئی بھی کام انجام دینا ہے تو اس کام کو انجام دینے کی اس کے اندر ہمت ہو, اور دوسرے فرمایا کہ ہمت کر لینے کے بعد اپنے اختیار کو استعمال کرنا. اللہ پاک نے کوئی بھی کام ہمارے ذمہ ایسا نہیں لگایا جو ہمارے اختیار سے باہر ہو, حتیٰ کہ اللہ پاک نے عبادات کے اندر نرمیاں رکھی, عبادات عام حالات میں اس شان کے ساتھ فرض کی گئی ہیں. فرمایا کہ اگر اس شان کے ساتھ انجام دے سکتے ہو تو ٹھیک، نہیں دے سکتے تو آہستگی سے اللہ پاک نے تخفیف کر دی. رمضان کے اندر روزے رکھو، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو. اگر نہیں رکھ سکتے تو اللہ پاک نے حکم بیان فرما دیا کہ اگر مسافر ہے سفر کی حالت میں بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، یا مریض ہے بیمار ہے بیماری کی حالت میں بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے روزہ نہ رکھو، رخصت دے دی. فرمایا کہ آئندہ دنوں میں جب تمہیں سہولت ہو آرام سے تسلی سے بلا تعین اپنی مرضی پر سہولت پر جب تمہیں آسانی ہو تم روزہ رکھ لینا، اور اگر آئندہ بھی روزہ رکھنے پر تمہیں قدرت حاصل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بدلے فدیہ دے دینا. تو ایک عبادت ایک خاص شکل میں اللہ پاک نے بندوں پر لازمی کی، اگر اس شکل میں انجام نہ دے سکتے ہو تو اس میں تخفیف کر دی. نماز بندوں پر فرض قرار دی، فرمایا کہ نماز کو کھڑے ہو کر قیام کو نماز کے اندر فرض قرار دیا گیا، لیکن ایک انسان کمزور ہے کھڑے ہونے پر قادر نہیں، فرمایا کہ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھ لو. ایک آدمی ہے جو بیٹھنے پر قادر نہیں، فرمایا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو. لیٹ کر پڑھنے کے اندر بھی انسان صحیح معنی میں رکوع سجود نہیں کر سکتا، فرمایا کہ تسلی سے لیٹ کر آرام سے اشاروں سے نماز پڑھتے رہو. اور اگر انسان اتنا بے بس ہو چکا کہ اشاروں سے بھی نماز پڑھنے کے قابل نہیں تو فرمایا کہ نماز کو موقوف کر دو، کہ اس کے ہوش و حواس نہیں ہے یا وہ اس قدر بیمار ہے ضعیف ہے نحیف ہے کہ وہ اشاروں سے بھی نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا. اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ موقوف کر دو، اگر دوبارہ زندگی اور صحت مل گئی تو قضا کر لے گا، نہیں ملی تو اس کے لیے پھر معافی کا اعلان ہے. کہ جو چیزیں انسان مدہوشی کے عالم میں بیہوشی کے عالم میں جو اوقات صلوات اس کے اوپر گزر گئے تو اگر وہ اسی کے اندر انتقال کر جاتے تو وہ نمازیں اس کے ذمے سے معاف. تو اللہ پاک نے احکامات دیے خاص شکل صورت کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو وہ شکل و صورت میں انجام دینے کا مطالبہ بھی کیا. اگر بندے کے اندر ان اعمال کو انجام دینے کی صلاحیت نہ ہو، ہمت اور طاقت نہ ہو، تو اللہ پاک نے تخفیف رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام کوئی بھی حکم ہمارے اوپر اس انداز سے ضروری قرار نہیں دیا جو ہمارے اختیار سے باہر ہو. ہر کام جو ہم سے مطلوب ہے وہ ہمارے اختیارات کے اندر ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مریدین لکھا کرتے ہیں کہ حضرت غیر اختیاری طور پر گناہ ہو جاتے ہیں، فلاں فلاں معاملات ہو جاتے ہیں غیر اختیاری طور پر. فرمائیں گے یہ غیر اختیاری طور پر نہیں ہوتے، اختیاری طور پر ہوتے ہیں. جس وقت انسان کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے. کوئی بھی کام انسان کر رہا ہے تو اس وقت وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس جرم کو کر رہا ہے، اس معاشی کا ارتکاب کر رہا ہے. اگر اس وقت وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس سے رکنا چاہے تو اس کے لیے رکنا کوئی محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر اختیاری طور پر کسی انسان کی نظر کسی غیر محرم پر پڑ گئی، فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، فوراً نظر کو ہٹا لو. اس پر اللہ پاک نے مواخذہ نہیں رکھا، کیونکہ غیر اختیاری طور پر انسان جب راستے میں چلتا ہے گزر رہا ہے راستہ ہے ظاہر ہے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی نظر کہیں اس طرح پڑ سکتی ہے، تو غیر اختیاری نظر پڑنے پر اللہ پاک نے مواخذہ نہیں رکھا. فرمایا کہ اب اگر پلٹ کر دوسری مرتبہ نظر ڈالی تو یہاں اپنا اختیار استعمال کر لیا اس کے اوپر گرفت ہو جائے گی، کہ تم نے اب اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ پاک نے تم کو دیا تھا ایک غلط کام کی طرف تم نے ارادہ کیا. تو غرض یہ کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے پورے تصوف کا لب لباب اور خلاصہ، فرمایا کہ دو چیزیں اگر انسان کو حاصل ہو جائیں، ہمت اور اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی صلاحیت، تو انسان کے لیے پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا. عبادت ہو یا گناہوں سے بچنا ہو، دونوں موقعوں پر یہ دونوں چیزیں کام آتی ہیں. انسان میں ہمت ہو، عبادت کا وقت آئے ہمت سے کام لے، بھلے رات کی تاریکی ہو، نماز فجر کا وقت ہے، صبح نیند کا غلبہ ہے، سردی کا موسم ہے، گرم گرم بستر ہے اور اس کے علاوہ آرام کر رہا ہے بڑے مزیدار نیند سو رہا تھا، اگر تو اس وقت وہ ہمت سے کام لے لے اور پھر جو اختیار اللہ پاک نے دیا، یقیناً بہت ہی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. یہ وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جب انسان کو میسر ہوتی ہے وہ قدر نہیں ہوتی. آج کل ہماری والدہ ماجدہ شدید علیم ہیں، ابا جان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد
ہم سب گھر والے ظاہر ہے کہ صدقے سے چور چور ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو حقیقت میں چور چور ہیں وہ ہماری والدہ ماجدہ ہیں. ابا جان کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ امی جان کی طبیعت ناساز ہونی شروع ہوئی, اور اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہڈیوں کے اندر کمزوری آ رہی ہے. جب تشخیص ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہڈیوں میں جو بھر بھرے پن کی بیماری ہے وہ ہو گئی. ہوتے ہوتے اب یہ عالم ہے, اس دوران اللہ کے فضل و کرم سے عمرے پر بھی جانا ہوا, اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر وہ معاملہ پیش آیا کہ والدہ ماجدہ کی وہ جو ران کی ہڈی میں جو بھر بھرا پن تھا وہ ہڈی ٹوٹی, اور وہاں مدینہ طیبہ کے اسپتال میں زیر علاج رہی, پھر واپس آئی, یہاں آپریشن وغیرہ ہوا. تو اب جسم کی تقریباً تمام ہڈیوں کے اندر یہ عالم ہے کہ وہ جو شعر ہے, تنے من داغ داغ شک پمبا کجا کجا نہم, پورا وجود میرا داغ داغ ہوا وہ ہے زخمی زخمی ہے, روئی کے پھائے میں کہاں کہاں رکھوں. ان کی ہڈیوں کے اندر پورے جو کمزوری کا سلسلہ ہے, ایک ایک جوڑ ایک ایک جگہ ہر جگہ متاثر ہے, تو پورا جسم کا ڈھانچہ اندر سے پورا دکھا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اونچی ہستی ہیں, بہت اونچی ہستی کی زوجہ محترمہ ہے, بے شک وہ میری والدہ ماجدہ ہے. میں کوئی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا, لیکن میں نے جو حقیقت دیکھی ہے وہ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں, جس سے ہمیں بہت ہی زیادہ اونچے حوصلے ملتے ہیں. ایک تو آپ سید زادی ہیں, ہمارے نانا سید تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے, اور پھر دار العلوم دیوبند کے فاضل اور بخارا کے رہنے والے. اس خون کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے اس نسل کی جو تاثیر دی ہے. ابا جان پہ اپنی جان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. بعد وفات بعضی چیزیں امی جان نے بتائیں کہ ابا بعض معاملات میں اس قدر ادب اور احترام کا معاملہ کیا کرتے تھے. بتاتی کہ جب امی کا جو موبائل کا بیلنس کا کارڈ ہوا کرتا تھا, تو 500 روپے کا کارڈ امی کو دینے کے لیے, حالانکہ میاں بیوی میں بے تکلفی ہوتی اور ابا میں بڑی بے تکلفی تھی, بہت زیادہ ابا امی کو چاہتے تھے, امی ابا کو چاہتی تھی بہت زیادہ. ہم نے ساری زندگی پیار اور محبت دیکھا, الحمدللہ پورا گھر ہمارا جنت نذیر. تو فرماتی ہے کہ جب ابا وہ کارڈ میں جو دیا کرتے تھے, ہمیں تو زندگی میں پتہ بھی نہ تھا. امی نے بتایا کہ وہ بڑے ادب اور احترام سے, بڑی محبت سے لفافے کے اندر رکھ کے اور بڑی محبت سے وہ کارڈ پیش کیا کرتے تھے. اور بہت سے معاملات اس قسم کے امی نے بعد میں بتایا کہ جو اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ جہاں امی ابا کی ایک طرف تو رفیق حیات تھی, لیکن دوسری طرف ابا اس نسبت کی بڑی احترام اور لاج رکھا کرتے تھے کہ آپ سید زادی ہیں, تو اس کا وہ عظیم مرتبہ اور عظیم شرف نظر آتا ہے کہ اس قسم کی بیماری کے اندر کے پورا ڈھانچہ انسان کے اندر سے چور چور ہوا وہ ہو, کہ جس وقت آپ کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو سارا جسم اندر سے تکلیف کے مارے چور چور ہوتا ہے, کبھی زبان سے اف تک نہیں کرتی. ہر موقع پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہے اور صبر کا پیکر بنی رہتی ہے, چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے, ہمیں حوصلے دیتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, لیکن امی جان ہمیں حوصلے دینے کے لیے ہماری ہمت بڑھاتی ہیں, حوصلے دیا کرتی ہیں, دعائیں دیا کرتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانوں کا مزداق نظر آتا ہے. الحمدللہ امی جان ابا جان کی زیر تربیت بھی رہی اور آپ سے مستفید بھی ہوتی رہی, بہت اللہ کی نیک بندی ہے, ساری زندگی اطاعت اور عبادت میں گزاری. اب جب کہ وجود کے اندر ہلنا جلنا محال اور دشوار ہو چکا ہے, اب بھی ان کی آرزو اور چاہت یہی ہوتی ہے کہ نماز کو میں اپنے اسی اصل شکل کے اندر پڑھ لوں. ہم کہتے ہیں کہ امی جان آپ کے لیے اجازت ہے کہ ایسی حالت میں جب مریض ہلنے جلنے کی بھی اس کی دشواری ہو جائے, تو اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے کہ مریض اپنے بستر پر بیٹھ کر آرام اور سہولت سے ٹیک لگا کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. ان تمام تکلیفات کے باوجود بھی امی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ تازے وضو کے لیے اٹھتی ہیں, وضو وغیرہ بنوا کر آتی ہیں, بیچ میں کئی مرتبہ ہم نے مشورہ دیا کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کریں, لیکن فرماتی ہیں کہ دل آمادہ نہیں ہوتا, تو وضو کر کے آتی ہیں, کرسی پر بیٹھ کر اسی طرح کامل مکمل نماز ادا کرتی ہیں. بات کیا ہے کہ دل کے اندر اس عبادت کی وہ چاشنی اور وہ لذت فرائض کر چکی ہے کہ انسان کے اختیارات سے چیز باہر نظر آ رہی ہے, مشقت ہو رہی ہے, تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے جب انسان کو محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بھی انسان کو لذت آتی ہے باوجود رخصت کے بھی, لیکن وہ اس کے اوپر عمل کرنے پر مصر رہتی ہے. تو غرض یہ کہ انسان کو یہ جو چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ پانچ نعمتیں جو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ان کی قدر کرنی چاہیے. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے عبادات دی اپنی خاص شکل کے ساتھ اور فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ انجام نہ دے سکتے ہو تو پھر اس کے اندر تخفیف رکھی. وضو نہ کر سکو تو تیمم کر لو, کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھ لو. یہ تمام معاملات اللہ پاک نے رکھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں احکامات دیے وہ ہمارے اختیارات کے اندر دیے, کوئی بھی حکم ہمارے اختیار سے باہر نہیں دیا. تو جب کبھی عبادت کا وقت آئے تو ہمت سے کام لے کے انسان یہ سوچ لے کہ ابھی تو اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے, صحت ملی ہوئی ہے, فرصت ہے عبادت کرنے کے لیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, کئی مرتبہ مسائل پوچھتے ہیں, بہت سارے لوگ جن کی ڈیوٹیاں اتنی سخت ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے تک کبھی موقع نہیں ملتا. ایسے بہت سارے دنیا کے اندر ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں کہ سخت ترین مساؤں کا ڈاکٹر حضرات ہیں, کوئی سنگین اور بڑا سیریس آپریشن کرنا جس میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں, اس آپریشن کے اندر ایک انسانی جان ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کہ اگر ذرا سی غفلت کی تو انسان جان سے گیا. تو بسا اوقات اس مرحلے کے اندر یہ جو عصر کی نماز کا وقت ہے یا مغرب کی نماز کا وقت ہے, اس دوران وہ نماز پڑھنے تک کا ان کو وقت نہیں ملتا. اس کے علاوہ بے شمار انسانوں کی مثالیں ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں اتنی ٹف ہو جاتی ہیں کہ ان کو عبادت انجام دینے کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی. تو میرے محترم بزرگوں, زندگی کی انسان قدر پہچانے, صحت کی قدر پہچانے, فرصت کو غنیمت جانے, اور جو جوانی اللہ پاک نے دی ہے کہ انسان اعمال کو انجام دینے پر قادر ہے. ہنستے کھیلتے اٹھتے بیٹھتے انسان بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, یہ تمام کام انسان کو جو ملے ہوئے ہیں, یہ قدرت اور اختیارات جو ملے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اس کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کام کاج کے لائق نہیں رہتا. اور پھر پانچویں چیز, اس کے بعد تو انسان کچھ کر نہیں سکتا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے. اور اسی طرح فرمایا کہ مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو, کہ مالداری جو ملی ہوئی ہے اس میں انسان جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہو تو کر لے. آنے والا وقت یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے لیے آنے والا وقت کس طرح ہوگا. تو ایک چیز ہے ہمت, ہمت مردہ مدد خدا, ہمت انسان کرے اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے. اور دوسرے اپنے اختیار کو استعمال کرنا, کہ انسان سوچے کہ واقعی اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ پاک نے تقدیر بنائی, ہمیں مکلف کر دیا, ہم تو مجبور ہیں, تقدیر کے پابند ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے. نیکی کے لیے کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ چلو میں نے آج زیادہ عبادت کر لی, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. لیکن جہاں گناہ کرتے ہیں, وہاں گناہ کر لینے کے بعد پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ تو تقدیر میں لکھا تھا گناہ کرنا. یہ بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ. اللہ پاک نے تقدیر بنا کر ہمیں تقدیر کا پابند نہیں بنایا. اللہ پاک علیم اور خبیر ہیں, انہیں معلوم ہے کہ میں انسان کی فطرت بنانے والا, ہر انسان کو اس کے مطابق اس کی فطرت اور سوچ کے مطابق اختیارات دینے والا. یہ انسان اپنے اختیارات کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہوئے جو زندگی بسر کرے گا, اس زندگی کا پورا نقشہ اللہ پاک نے تقدیر کی شکل میں پہلے سے مرتب کر دیا. چونکہ وہ ازل سے لے کر ابد تک علیم اور خبیر ہیں, وہ پہلے سے واقف ہیں, جانتے ہیں کہ کون سا انسان کیا کرے گا. لیکن کام کرتے وقت انسان تقدیر کی وجہ سے مجبور ہو کر کام نہیں کرتا, وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کام کر رہا ہے. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ ہم تو تقدیر کے پابند ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں جو اختیارات دیے گئے وہ کس حد تک ہیں, اور جو تقدیر بنی وہ کس حد تک ہے. تو آپ نے ایک عملی مثال کے ذریعے سے اس شخص سے سوال کیا, فرمایا کہ تم ابھی کھڑے ہو دو پاؤں پر. کہا جی ہاں. کہا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ. ایک پاؤں اٹھا لیا. فرمایا کہ اب دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ. کہا کہ نہیں, دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا, گر جاؤں گا. فرمایا کہ بس انسان کے اختیارات بھی اسی طرح ہیں کہ جس طرح تم اپنے ایک پاؤں اٹھانے پر قادر ہو اور دوسرے پاؤں اٹھانا تمہاری قدرت سے باہر ہے, تو یہی حال ہماری تقدیر اور ہمارے اختیار کا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں تو وہ کامل مکمل مجبور ہے, محض ہو کر نہیں کرتے کہ ہم پہ پابند ہیں, مجبور ہیں کہ زبردستی ہم سے کوئی کام کرایا جا رہا ہو. کام کرتے وقت, جرم اور گناہ کرتے وقت محال ہے کہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ تصور آ رہا ہو کہ چونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں یہ گناہ کر رہا ہوں. وہ تو گناہ جب کر لیا جاتا ہے ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کیا, پھر وہ بہانے بازیاں کی جاتی ہیں. شیطان پھر ہیلے بہانے سکھاتا ہے کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ تو تقدیر میں لکھا تھا تم مجبور ہو.
تو یہ دھوکے شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو آپ نے عملی طور پر جام اس کو دکھایا, فرمایا کہ انسان نہ تو اتنا مجبور ہے کہ پتھر کی طرح جہاں چاہو لڑکا دو, اور نہ اس کو اتنا اختیار دیا گیا کہ دونوں قدم اٹھا کر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے. تو ہمیں بھی اللہ پاک نے جو اختیارات دیے انہیں اختیارات کا پابند بنایا, کوئی بھی کام ہمارے اختیار سے باہر ہو اور ہمیں اس کو مکلف بنا دیا جائے ایسا اللہ پاک نے نہیں کیا. اور اللہ پاک نے تو ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کے برتاؤ کیے ہیں. یہ آخری امت جو تمام امتوں میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی لاڈلی امت ہے, سب سے زیادہ چہیتی امت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو پیار ملا, جس کی دعائیں ملی, جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے. فرش تو فرش ہے, عرش پر بھی آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا. اور فرمایا کہ ہر نبی کو خاص دعا دی گئی جو ضرور بھی ضرور کو قبول کی جاتی ہے. مجھے بھی وہ دعا جب ملی تو میں نے اس کو استعمال نہیں کیا, اپنی اس دعا کو محفوظ کر لیا آخرت کے لیے, قیامت کے دن اس دعا کو استعمال کروں گا, اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے بخشش مانگوں گا, سفارش کروں گا اور اپنی امت کے افراد کو بخشش کرواؤں گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورۃ الضحیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل مکمل اتاری, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى, آپ کو مختلف انداز سے تشبیہات دی, الفاظ تو ذکر کیے صبح کے رات کے روشنی کے اندھیرے کے, لیکن مراد ہے آپ کا روشن چہرہ, آپ کی کالی زلفیں, آپ کا وجود مسعود, اس کو مختلف کنایات سے تعبیر کر کے فرمایا. بیچ میں وہی کے ایک زمانہ آیا تھا جس میں انقطاع آیا تھا, کافی زمانے تک وہی منقطع رہی, آپ بہت بیتاب تھے, پریشان تھے. اس کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلا, آپ کا رب آپ کو چھوڑا نہیں, آپ پریشان نہ ہو, رب کی کامل مکمل مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, آخرت جو بعد والا آنے والا مرحلہ ہے وہ پہلے والے مرحلے سے کہیں زیادہ بہتر اور بہتر ہے, بہتر ہی بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ کا رب آپ کو عن قریب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, رب ذو الجلال آپ کو راضی کر دیں گے. فرمایا کہ جب تک میں اپنی پوری امت کی بخشش نہیں کروا لوں گا میں راضی نہیں ہوں گا. تو اتنے پیارے مشفق مہربان رسول ہمیں عنایت ہوئے, وہ پیاری امت جس کو اللہ پاک نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بطور نمونہ دی, بطور مربی دی, بطور مصلح دی, بطور معلم دی اور بطور والد کے لیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم, نبی کی شان یہ ہے کہ مؤمنین کے دلوں میں ان کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. وازواجه امهاتهم, ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مؤمنین کی مائیں ہیں. ایک قرات کے اندر آتا ہے وہ ابو لہن, خود نبی کی ذات وہ ان کے والد ہیں. اگر یہ قرآن نہ بھی ہو تب بھی جب ازواج مطہرات کا رشتہ ہمارے لیے ماں کا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو کوئی اعزاز ملا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں. تو فرمایا کہ جب تک میں اپنی پوری امت کی بخشش نہ کروا لوں اس وقت تک میں رب ذوالجلال سے راضی نہیں ہوں گا. اور ادھر اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ والا سوف یعطیک ربک فترضى الم یجدک یتیما فآوى, کہ آپ کو یتیم نہیں پایا تھا, آپ کے رب نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فهدى, آپ کو بے عیب پایا کہ آپ کو وہ معلومات نہیں تھی جو اللہ پاک نے آپ کو وحی کے ذریعے سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے دی. اللہ پاک نے یہ ساری معلومات علوم کے سمندر آپ پر بہا دیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کہ آپ کے رب نے آپ کو غریب تنگ دست نہیں پایا تھا کہ آپ کو پھر مالدار کر دیا. ایک وقت وہ تھا کہ فاقوں کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, ایک موقع وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا طبیعت ناساز ہے کہ آپ آج بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں, بھوک کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے شدت اس قدر زیادہ ہے کہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے. کئی دن کا فاقہ ہوگا, اس فاقے کی وجہ سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے, تو بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے. یہ جملہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے اتنے نڈھال ہیں کہ کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ابو ہریرہ رو مت, اس لیے کہ قیامت کے دن بھوک برداشت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب کی سختیوں کا نرمیوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے, حساب کتاب کی سختیوں کو نرمی میں تبدیل فرما دیں گے.
جنہوں نے بھوک کی شدت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کیا ہوگا، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کی شدتوں کو ہٹا لیں گے اور نرمی کا معاملہ فرما کر برگزر کا معاملہ فرمائیں گے، سختی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک طرف تو یہ عالم کہ بھوک کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اغنا کا مزاق یہ کہ جب آپ نے آخری حج ادا کیا، حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹ راہ خدا کا قربان کر رہے ہیں، اور اونٹوں کا بھی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ قربانی کے لیے ایک سے ایک اونٹ آگے بڑھ کر اپنا گلا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ چھرا لگا لگا کر ان کا نہر فرما رہے ہیں، 63 اونٹ آپ نے خود اپنے دست اقدس سے قربان کیے، اور باقی جو بچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باقی آپ نہر کر دیں۔ تو یہ 63 اونٹ جو کہ آپ کی حیات و طیبہ کے بھی 63 سال تھے، آپ کو اللہ پاک نے 63 اونٹ آخری حج کے اندر قربان کروا کر یہ معاملہ بھی دکھا دیا کہ ایک طرف فقر و فاقہ کا یہ عالم اور دوسری طرف اللہ پاک نے مال دولت کا یہ انبار لگا دیا کہ قربانی کے اندر 100 اونٹ حج کے موقع پر قربان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو غریب پایا تھا آپ کو مالدار بنا دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ خود یتیم تھے آپ کو اللہ پاک نے ٹھکانہ دیا تو آگے حکم دیا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ایک عام حکم بیان فرما دیا کہ یتیم کو مت دھتکارو۔ حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ تو بہت زیادہ مشفق اور مہربان تھے، لیکن در حقیقت آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو پیغام دیا، فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو مت دھتکارو، ذلیل مت کرو، اگر وہ بنا باپ کہے بغیر باپ کہے تو تم اس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی نہ کرنا کہ اس کو ذلیل اور خوار کرو، فاما السائل فلا تنہر، اور سائل کو مت جھڑکو، نہیں معلوم کہ وہ کس مجبوری کی وجہ سے دوسرے کے آگے سوال کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ مسجد میں آنے والے سائلین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو روکا جائے ٹوکا جائے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ اندر کس کے ساتھ کیا حالت پیش آئی ہوئی ہو، کون کس عالم سے سوال کر رہا ہو، کس مجبوری سے سوال کر رہا ہو۔ بے شک شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسجد کے اندر سوال کرنا منع ہے اور مسجد کے اندر کسی کو دینا منع ہے، لیکن جو ایک آدمی لا علمی میں سوال کر رہا ہے تو بہت ممکن ہوتا ہے کہ بسا اوقات حد سے زیادہ مجبور ہو کر انسان دست سے سوال دراز کرتا ہے۔ اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو پیشہ ور ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ کبھی بھی انسان ان کو کچھ نہ دے اور طریقے سے سمجھا دے کہ بھائی مسجد خدا کا گھر ہے، یہاں خدا سے مانگنا چاہیے، بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے، طریقے سے سمجھا دے۔ وہ لوگ جو بار بار آتے ہیں پیشہ ور ہیں، لیکن کبھی کبھار ایک انسان کی شکل بتاتی ہے کہ واقعی یہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، مجبور ہو کہ آج اس نے بندوں کے سامنے آ کر سوال کیا، تو ایسی صورتحال میں انسان مسجد سے باہر تعاون کر سکتا ہے طریقے سے۔ فرمایا کہ مسائل فلا تنہر، سائل کو مت دھتکارو، اما بنعمت ربک فحدث، اور آپ کے رب نے جو آپ کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے آپ اس کو بیان کیجیے، اللہ کی نعمتوں کو گنوائیے کہ رب ذوالجلال نے کیا کیا انعامات آپ پر فرمائے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری ہستی ہمیں ملے کہ جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو نوازے گا، آپ کو راضی کر دے گا، آپ نے فرمایا جب تک اپنی امت کی بخشش نہ کروا لوں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو اللہ پاک نے اس امت کو بہت ہی محبوبیت عطا فرمائی ہے، بہت ہی نرم احکامات اس کو عطا فرمائے، وہ تمام احکامات اس کو دیے جو احکام اس کے بس میں تھے، کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا اور معتدل احکامات سے نوازا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ معاملات دیے، جو زندگی دی، فرصت دی، جوانی دی، صحت دی، مالداری دی، تمام چیزوں کی قدر کرتے ہوئے، موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت انجام دیں، اور ان دو چیزوں کو اپنے پلے سے باندھ لیں، ہمت اور اپنے اختیار کو استعمال کرنا۔ جب نیکی کا وقت آئے ہمت کر کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کے لیے چل کھڑے ہوں، عبادت کے لیے قدم بڑھا دیں تو عبادت ضرور بھی ضرور انجام دی جا سکے گی۔ جب گناہ کرنے کا تقاضا پیدا ہو، شدید داعیہ پیدا ہو، ہمت سے کام لیں کہ اس وقت میرا امتحان ہو رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا شیطان کا بندہ ہوں، اس وقت انسان ہمت سے کام لے اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس گناہ سے رک جائے تو یہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، کامیابی تبھی حاصل ہوگی جب ہمت سے کام لیں گے، خالی باتیں سننے سے ہمارے اندر کامیابی نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو اپنے اپنے ضمیر کو زندہ کرنا ہوگا، ہر شخص کو اپنے اپنے نفس کی فکر کرنی ہوگی، ہر شخص کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہوگی، ہر شخص کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم میں سے ہر شخص ہمارے پاس تنہا تنہا آئے گا، جس طرح پیدائش میں ہر شخص تنہا پیدا ہوا تو حساب کتاب پہلی بے لفاظ فرما دے، تم میں سے ہم ایک اکیلا اکیلا آ کر ہمیں حساب کتاب دے گا. اس حساب کتاب کے دینے سے پہلے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو ہمیں اپنے نفسوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور جو مضامین انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ بیان کیے جائیں گے اس میں جو اچھائیاں ہوں ان کو اپنانے کی، جو برائیاں ہوں ان سے دوری کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہماری اصلاح ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی قربتیں اور محبتیں ہمارے مقدر کے اندر لکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ظاہر اور باطن سنوار دے، ہمیں نورانیت بھی عطا فرما دے، روحانیت بھی عطا فرما دے، اپنی قربت اور محبت عطا فرما دے. اے الہ العالمین، آپ کے بندے اور بندیاں ہم سب کے سب آپ کے دربار میں حاضر ہیں، بہت ہی زیادہ گناہگار ہیں، اندرونی اور بیرونی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہم سب کے سب متاثر ہیں. اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دیجیے، روحانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دیجیے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری تمام بیماریوں کو ختم فرما کر ظاہر اور باطن ہمارا منور اور معطر فرما دیجیے. اے اللہ نیک صحبتیں ہمیں عطا فرمائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، ہماری زندگیاں پاکیزہ فرمائیے، نیک لوگوں سے محبتیں نصیب فرمائیے، اتباع سنت کا جذبہ پیدا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے پیارے حبیب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائیے، اپنی زندگیوں کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ یہاں بھی نصیب فرمائیے، برزخ میں بھی نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی نیک لوگوں کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.